الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. گزشتہ آیتوں میں ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة ولی میں انسانوں کی دعا کے اعتبار سے دو قسمیں بیان ہوئی تھی، ایک وہ جو صرف دنیا مانگتے ہیں اور دوسرے وہ جو دنیا اور آخرت یا دنیا اور آخرت میں حسنہ مانگتے ہیں. ان آیتوں میں، آج کے درس والی آیتوں میں کی ابتدائی آیتوں میں، حق تعالیٰ نے مؤمن اور مؤمن مخلص اور منافق کا ذکر فرمایا ہے، یعنی اخلاص اور نفاق کے اعتبار سے انسانوں کی قسمیں بیان ہوئی. مدینہ میں ایک شخص تھا، اخنس بن شریق. یہ تھا اصل میں منافق، لیکن خود کو مسلمان ظاہر کرتا تھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل اور بارگاہ میں آ کے اپنی فدویت کا اظہار کرتا تھا. اور بعض منافق قسم کے لوگ ہوتے ہیں لیکن بولنے کا ملکہ اچھا رکھتے، کسی بات کو بہت سلیقے سے، بہت اچھے انداز سے پیش کر سکتے کہ سننے والے کو پسند آئے. تو یہ بھی اسی نوعیت کا تھا. جب آتا تھا آپ کی بارگاہ میں تو اپنے مسلمان ہونے کا تذکرہ کرتا تھا اور اپنے اسلام پر اور اپنے مخلص ہونے پر، منافق نہ ہونے پر، اللہ کو گواہ بناتا تھا. اور اس کی لچھے دار تقدیروں کی وجہ سے یا اس کی پرکشش کلمات کی وجہ سے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بظاہر یا سننے والوں کو بظاہر اس کی باتیں اچھی لگتی تھیں، لیکن اندر سے تھا پکا منافق اور فسادی. غزوہ بدر کے موقع سے صحابہ کے ساتھ جب مشورہ ہوا تو اس کے ساتھ، اس آدمی کے انڈر میں 300 لوگ تھے، یہ مسلمانوں کے ساتھ تھا، 300 لوگ تھے. تو صحابہ دوسرے 300 سے کچھ اوپر اور یہ 300 سے کچھ، تو ٹوٹل تقریباً 600 سے 700 افراد کا مجموعہ لشکر تھا اس وقت. بدر مدینے سے باہر ہے، 80 میل، 110 کلومیٹر دور ہے وہ. تو ان لوگوں کی رائے یہ تھی کہ اگر ہم کو مقابلہ کرنا ہے، جنگ کرنا ہے، تو یہ منافقین کی رائے تھی کہ مدینے میں رہ کر لڑیں گے، مدینے کے باہر نہیں جائیں گے. لیکن صحابہ کا مشورہ ہوا حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کو لے کر کے، مشرکین نے چونکہ وہاں پڑاؤ ڈالا ہوا تھا بدر کے پاس میں، بدر کے میدان میں، تو وہاں پر گئے. تو یہ لوگ پیچھے رہ گئے کہ ہماری بات چونکہ نہیں مان رہے، جہاں ہم بولے وہاں نہیں لڑ رہے ہیں، جنگ وہاں نہیں ہو رہی ہے، اس لیے ہمارے جنگ میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں. تو یہ اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر کے پیچھے ہٹ گیا. اس نے اپنے 300 ساتھیوں سے کہا تھا کہ محمد تمہارے بھانجے ہیں، اس لیے کہ حضرت آمنہ رضی اللہ، حضرت آمنہ جو ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ، ان کا خاندان مدینے میں آباد تھا. اب وہاں خاندانوں کی بنیاد پہ بھتیجے بھانجوں کا سلسلہ تھا، تو حضور ان کے بیٹے ہونے کی وجہ سے وہ کہنے لگا کہ محمد تمہارے بھانجے ہیں. اگر یہ جھوٹے ہیں تو یہ جو جس سے جنگ کرنے جا رہے ہیں یہی ان کا خاتمہ کر دیں گے اور تمہیں ان سے لڑنے کی نوبت تک نہیں آئے گی. اور اگر تم سچے ہو، اور اگر یہ محمد اپنے دعوے نبوت میں سچے ہیں، تو پھر تم سے زیادہ سعادت مند کوئی نہیں ہے کہ تمہارے قبیلے میں ایک ایسا نبی پیدا ہوا اللہ نے بھیجا. اگر کا کیا سوال ہے، مومن اگر تھوڑا ہی بولتا. مومن کا مطلب تو یہ ہے کہ اس کو پکا یقین ہے کہ حضور اپنے دعوے نبوت میں سچے ہیں. تو اس نے یہ کہا تو اس کے ساتھیوں نے پوچھا، ٹھیک ہے تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ یہ جنگ پہ جانے سے پہلے کی بات ہو رہی، صحابہ کے ساتھ مشورہ ہونے اور واپس پلٹنے سے پہلے کی بات ہو رہی. تو اس نے کہا کہ میرا تو یہ ہے، میرا فیصلہ یہ ہے کہ میں تو پیچھے ہٹنے والا ہوں. پھر یہ پیچھے ہٹ گیا اور واپسی میں جاتے ہوئے بعض مسلمانوں کے کھیتیوں کو آگ لگاتے ہوئے اور جلاتا ہوا گیا. مزاج میں شرارت ہے. اور جب اس کو بولا جاتا کہ بھائی اللہ سے ڈرو، تو بہت سارے لوگوں کو جب گناہ پہ ٹوکا جاتا ہے تو ان کو گناہ پہ ٹوکنے کی وجہ سے گناہ سے بچنے کا خیال نہیں پیدا ہوتا، اس کا خیال ہوتا ارے اس کے ٹوکنے کی وجہ سے اگر میں رک گیا تو کہیں میری عزت چلے جائیں گی، اگر فلاں کے ٹوکنے کی وجہ سے میں فلاں گناہ سے، فلاں برائی سے بچ گیا تو لوگ سمجھیں گے کہ اس نے میری اصلاح کر دی، یہ میرے سے بڑا بن گیا اور میں اس کی ماننے پہ مجبور ہو گیا، اس لیے میں چھوٹا ہو گیا اور میرے وقار کا مسئلہ، میری عزت نفس کا مسئلہ ہو جائے گا. یہ اس واسطے مزید اس برائی پہ ڈھٹائی دکھاتے لوگ. یہ بھی اسی قسم کا تھا. اس کو جب بولا گیا اتق اللہ، اخذت العزت بالاسم، اپنے وقار کا اور اپنی عزت نفس کا خیال اس کو گناہ پر ہی آمادہ رکھتا تھا، بڑھ چڑھ کے ابھی ڈھٹائی کے ساتھ ڈھیٹ بن کے اسی گناہ پہ جمے رہنا. حق تعالیٰ اس کا انجام ذکر فرماتے ہیں، فحسبہ جہنم ولبئس المہاد. ظاہر ہے اندر پورا نفاق بھرا ہوا ہے، حضور کو اور مسلمانوں کو دھوکہ دے کے جا رہا ہے اور جنگ میں دشمنوں کے حوالے کر کے جا رہا ہے، اور جاتے ہوئے مسلمانوں کی جان و مال کو نقصان پہنچاتا ہے اور پھر اس کو تقوی کا اور نیکی کا حکم دیا جاتا ہے، تو یہی نیکی کی بات اس کے لیے اس کے وقار کا مسئلہ بن جاتی ہے۔ اب ایسے کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہوگا، یعنی ایسے کندے جہنم کے کندے نہیں ہوں گے تو کہاں کے ہوں گے؟ ایسی چیزیں جہنم میں جلنے کے لیے ہوتی ہیں، تو پھر وہیں بھیجی جائیں گے۔ اس کے برخلاف دوسری طرف مسلمانوں میں بعض ایسے صحابہ تھے جو ہجرت کر کے پہلے حبشہ کو گئے، پھر اس کے بعد ہجرت کر کے بعض مدینہ کو آئے، اس میں بالخصوص حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ، وہ ہجرت کر کے مدینہ آ رہے تھے، قریش کے کافروں نے ان کا راستہ روک لیا، وہ گھوڑے پہ سوار تھے، ان کے پاس اپنے تیر اور کمان ترکش تھا، تو وہ گھوڑے سے اترے، کافر جب ان کو گھیر لیے تھے، دور تھے، تو وہ گھوڑے سے اتر کر اپنے سارے تیر ترکش میں سے نکال کے بولے، دیکھو تم جانتے ہو میں بڑا تیر انداز ہوں، میرا ایک بھی تیر خطا نہیں کرتا، تم بچ نہیں سکتے، اور جب تک میرے تیر ختم نہیں ہو جائیں گے اس وقت تک تمہارا مقابلہ کروں گا، اور میرا ایک بھی تیر تم سے خطا نہیں جائیں گا تو تمہارا نقصان ہوگا، دوسرے تیر ختم ہو کے بعد بھی تلوار میرے پاس ہے، اس سے بھی مقابلہ کروں گا، تو اب تمہاری جان و مال خطرے میں ہے، تمہاری جان خطرے میں ہے، اگر سب کو نہ سہی تو کچھ نہ کچھ تو مارے ضرور جائیں گے، لہٰذا ایک سودے کی چیز میں تم کو فائدے کی چیز بتاتا ہوں کہ میرا مال مکہ میں کہاں پہ رکھا ہوا ہے میں تم کو بتا دوں گا، تم وہ لے لینا اور میرا راستہ چھوڑ دینا۔ پھر بولے چلو اچھا، یہ جان بھی بچی مال بھی مل گیا، اس سے اچھی ڈیل اور کیا ہو سکتی، تو ان کا راستہ ان کو چھوڑ دیا۔ تو حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے مکہ کے اندر اپنی چیز جتنی دولت تھی وہ ساری کفار کے حوالے کر کے اپنی ہجرت کے راستے کو محفوظ بنایا، اپنی ہجرت کو محفوظ بنایا، اور آ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنایا کہ ایسا ایسا ہوا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہاری تجارت تو بڑی نفعے کی رہی، جان کا سودا مال کے ذریعے سے کر دیا تھا انہوں نے، تمہاری تجارت تو بڑی نفعے کی رہی۔ حق تعالیٰ بھی اس پر تعریف فرماتے ہیں، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، کچھ لوگ وہ بھی ہیں جن کی بات آپ کو دنیا کی زندگی کے حوالے سے بڑی اچھی لگتی ہے، یہ وہ جو اخنس بن شریق ہے اس کے بارے میں، ويشهد الله على ما في قلبه، اور وہ شخص اپنے دل کی باتوں پر اللہ کو گواہ بھی بناتا ہے کہ میں واقعی سچے دل سے مسلمان ہوں، جو سچے دل سے مسلمان ہوں اس کو بولنا نہیں پڑتا، وہو الد الخصام، حالانکہ مزاج کے اعتبار سے وہ انتہائی جھگڑالو ہے، جھگڑے کی طبیعت رکھتا ہے اور میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے، وہ اذا تولا سعا فی الارض، اور جب یہاں سے آپ کے بارگاہ سے محفل سے اٹھ کر واپس جاتا ہے تو اس کی زمین میں جو کچھ دوڑ دھوپ ہوتی ہے تو اس لیے ہوتی ہے، لیفسد فیہا، تاکہ فساد مچائے، ادھر کی لگائے ادھر کی بجھائے، لوگوں میں آپس میں لڑا دیے، خود بڑا بننے کے واسطے کسی کا نقصان کرنا پڑا تو کر دیے، کوئی مسئلہ ہی نہیں، ویہلک الحرث والنسل، اور اس لیے تاکہ حرث کو، کھیتیوں کو اور نسل کو، یعنی انسانوں کو نقصان، جانوں کو نقصان پہنچایا، جانوروں کو بھی جلایا تھا، جانوروں کو کاٹ ڈالا تھا اور کھیتیوں کو جلا ڈالا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تو اس کے مزاج کی شرارت ہے، واللہ لا يحب الفساد، اور یہ تو فساد ہوا اور اللہ کو فساد پسند نہیں ہے، وإذا قيل له اتق الله، جب اس سے بولا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر، اخذته العزة بالإثم، تو اس کو عزت نفس کا خیال، اپنے وقار کا خیال گناہ پر آمادہ رکھتا ہے، فحسبه جہنم، اس کے لیے جہنم کافی ہے، ولبئس المهاد، وہ بدترین ٹھکانہ ہے، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، اور لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں یا اپنے آپ کو خرید لیتے ہیں اللہ سے، بیچ دیتے ہیں اللہ کو کے بدلے میں جنت دے دیجئے، یا خرید لیتے ہیں اللہ سے، اللہ تعالیٰ پھر ان کی جانیں ان کے حوالے کر دیتے ہیں، یا عمل کرتے ہیں تو پھر اللہ پاک ان کی جانوں کو جنت میں پہنچاتے ہیں، اس طرح سے، تو یشری کے دونوں معنی آتے ہیں، ایک خریدنا اور دوسرے بیچنا، اللہ تعالیٰ جو اپنی جان کو بیچ دیتے ہیں یا خرید لیتے ہیں اللہ کی رضا اور خوشی کی چاہت میں، واللہ رؤوف بالعباد، اللہ بندوں پر بڑے مہربان ہیں۔ یہ جو اومن سیمیا شری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، حضرت صہیب رضی اللہ عنہ جنہوں نے مختلف جن صحابہ نے مختلف قربانیاں دی ان کے بارے میں ہے، حضرت صہیب کا واقعہ بھی تفسیروں میں کثرت سے نقل ہوا ہے، اور بھی صحابہ جنہوں نے اس لائن کی قربانیاں دی وہ سب کا مزداق، اس آیت کا مزداق ہیں وہ سب۔ اگلی آیت میں اخلاص میں بعض دفعہ غلو ہو جاتا، اچھے سے اچھا کرنے کے لیے، بہتر سے مزید بہتر کرنے کے خاطر بعض دفعہ آدمی ایسے اعمال کر بیٹھتا یا ایسی فکر ٹھان لیتا جو بجائے اچھائی کی طرف لے جانے کے برائی کی طرف انجام کے اعتبار سے جانے والی ہوتی، ایسا ہی کچھ بعض صحابہ نے کیا تھا، جیسے دین کے اندر جو مباحات ہیں، فلاں کام کرنا جائز ہے، ذکر جہر کے ساتھ میں بلند آواز سے سب لوگ مل کے ایک ٹائم مختص کر کے آئیں اور آ کے بیٹھ کے آواز سے سب مل کے ذکر کریں. مثال لیجیے, مان لیجیے جمعرات کا دن طے کرتے ہیں کہ مغرب کے بعد آ کے ہم سب بیٹھ کے ذکر کیا کریں گے اور زور سے ذکر کریں گے. ایک شکل یہ ہو گئی. دوسری شکل, رمضان کے اندر ہم سب مل کے جماعت کے ساتھ میں تراوی نہیں تہجد پڑھیں گے. تراوی نہیں تہجد پڑھیں گے. تراوی تو جماعت سے پڑھنا ہے. رمضان میں یا رمضان کے باہر ہم لوگ جمع ہو کے تہجد کی نماز پڑھیں گے جماعت کے ساتھ میں. تو ایک صورت میں جمعرات کے دن جمع ہو کے ذکر کر رہے ہیں, دوسری صورت میں جمع ہو کے رمضان کی راتوں کے اندر, افضل ترین راتیں سال بھر کی, تو اس کے اندر تہجد پڑھنے کی بات ہو رہی. نماز ہے نیکی کا کام ہے, ذکر ہے نیکی کا کام ہے, لیکن جمعرات کے دن جمع ہونا مباح ہے, نہ فرض ہے نہ حرام ہے. جمعرات کے دن جمع ہونا مغرب کے بعد میں ذکر کے واسطے فرض ہے؟ نہیں ہے. جمعرات کے دن جمع ہو نہیں ہونا چاہیے کیا؟ حرام ہے کیا؟ نہیں, حرام بھی نہیں ہے. جمعرات کے دن مغرب کے بعد میں جمع ہونا سنت بھی نہیں ہے ذکر کے واسطے, اور جمعرات کے دن جمع نہیں ہونا چاہیے کیونکہ مکروہ ہے, ایسا بھی نہیں ہے. تو نہ فرض نہ حرام, نہ واجب نہ مسنون اور نہ مکروہ. پھر کیا ہے؟ مباح ہے. کر سکتے کرے, تو نہیں کر سکتے نہیں کرنا چاہے تو یہ ہو گیا مباح. ایسے ہی تہجد کا مسئلہ ہے, کوئی پڑھنا چاہتا ہے شوق سے پڑھے, بڑا ثواب ہے اس کا. نہیں پڑھنا چاہتا ہے تو نہ پڑھے, اللہ کی طرف سے پوچھ نہیں ہے کہ تہجد کیوں نہیں پڑھے. اب یہ جو کام ہے اس میں التزامات ہو گئے کہ چلو سب مل کے پڑھتے ہیں, بلاتے ہیں دوسروں کو. نفل کے واسطے, نفل کام کے واسطے بلا کے انجام دینا یہ مکروہ ہے. عبادتوں کی شکل اس انداز سے اختیار کرنا, اس کو پھر دین کا حصہ سمجھ لینا, یہ مکروہ ہے. ذکر کے واسطے جمع, ذکر کرنا سب مل کے بیٹھے ہوئے ہیں, سب مل کے ذکر کر لے رہے, اپنا اپنا ذکر کر لے رہے الگ ہے, سب مل کے ذکر کرنا وہ مکروہ ہے جہر کے ساتھ میں. تو پھر یہ تصوف والے تو کراتے ہیں, حضرت مفتی صاحب بھی کراتے ہیں, والد صاحب بھی, تو پھر کیا ہے, وہ مشق کے لیے کراتے ہیں. جیسے مدرسے میں بچے کو اب یاد کرنا ہے سورہ قل ہو اللہ, یاد کرنا ہے کسی بچے کو, تو قل ہو اللہ احد, قل ہو اللہ احد, قل ہو اللہ احد, اللہ صمد, اللہ صمد, اللہ صمد بولتا ہے. ایسے ہی یہ بارہ تسبیح کا جو ذکر جہرن شیخ اپنے مریدوں کو کرواتا ہے, یہ ذکر کی کرنے کا طریقہ سکھاتا ہے. فرق کیسا کریں گے کہ یہ مشق ہے اور دوسرے جو لوگ کر رہے ہیں وہ بدعت ہے؟ فرق یہاں سے کریں گے کہ ایسا نہیں کرنے والے کو برا نہیں سمجھتا کوئی. اگر کوئی اس محفل میں نہیں آیا تو شیخ بیعت نہیں توڑ دیتا اسے کہ نہیں بھائی تم بیعت کر کے بھی جو ہے نا ذکر میں نہیں آ رہے, ایک ضروری کام تھا وہ تم نہیں کر رہے, لہٰذا تمہارے سے میں بیعت توڑ دیتا ہوں, یا تم غیر اسلامی حرکت کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہوتا. تو مطلب اس کو ضروری نہیں سمجھا گیا, مباح کو مباح کے درجے میں رکھا گیا اور مشق کے لیے کیا گیا, تو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. تہجد ہے, ایک آدمی نماز پڑھ رہا تہجد کی, دو آدمی اور آ کے ارے تہجد پڑھ رہا, چلو انہوں حافظ صاحب ہے انہوں پڑھ رہے ایک پارا پڑھے, ہم تو نہیں پڑھ سکتے نماز میں ایک پارا, ان کے پیچھے ٹھہر گئے تو ہمارا بھی ایک پارا ہو جاتا, بول کے ٹھہر گئے. آ کے دو لوگ ٹھہر گئے مسئلہ نہیں ہے, تین لوگ ٹھہر گئے خود سے ٹھہر گئے مسئلہ نہیں ہے, دس لوگ ہو گئے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن وہی حافظ صاحب دو لوگوں کو پکڑ کے پڑھائے تو مکروہ ہو جاتا. تہجد کی بات ہو رہی ہے. اگر حافظ صاحب بولے چلو آج تہجد پڑھتے ہیں پانچ پارے پڑھاتا ہوں, چلو تہجد پڑھتے ہیں, اس کو بولتے تداعی, بلا کے نفل کام کروانا اہتمام کے ساتھ میں, یعنی جماعت. یہ نفل بول تو ہر نفل پہ نہیں ہے, یہ نفل نماز کی بات ہو رہی ہے. تو یہ مکروہ قرار دیا ہے علماء کرام نے, اب یہ مکروہ ہو جاتا ہے. تو بات یہاں سے چلی تھی کہ بعض نیک کام ہوتے ہیں لیکن اس کے اندر اخلاص ہی کی وجہ سے بعض اسٹپ بعض قدم وہ غلو والے لے لیے جاتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ برے بن جاتے ہیں. یہی بات صحابہ کرام سے ہوا تھا اس آیت کے اندر, اس کی اصلاح کی گئی ہے. بعض علماء یہود جو پہلے یہودی تھے اور ان کے عالم تھے, اس مذہب کے, مذہب یہود کے عالم تھے موسوی مذہب کے, وہ اسلام لائے, جس میں عبداللہ بن سلام ہو گئے, ثعلبہ بن یامین ہو گئے, حضرت اسید ہو گئے, حضرت اسد ہو گئے, دوسرے اور صحابہ کرام ہیں, یہ سب علماء یہود تھے, یہ مسلمان ہوئے. جب یہ لوگ یہودی تھے اسلام نہیں لائے تھے تو ان کے پاس دو چیزیں تھیں, مطلب جو بہت ساری چیزیں ہیں اس میں سے دو چیزیں جس کا بعد میں اس واقعے سے تعلق ہے وہ تھی. ایک تو یہ تھا کہ اونٹ کا گوشت کھانا ان کے اوپر حرام, دوسرے ہفتے کے دن کی تعظیم واجب. ہفتے کے دن کی تعظیم ضروری ہے اور اونٹ کا گوشت کھانے کی اجازت نہیں ہے, یہ دو چیزیں تھیں. تو ان لوگوں نے سوچا اسلام لانے کے بعد کہ اگر ہم اسلام لانے کے بعد شریعت کے اندر اونٹ کا گوشت کھانا فرض تو نہیں ہے, اسلام میں اونٹ کا گوشت کھانا فرض تو نہیں ہے لیکن اس کو حرام نہیں سمجھ سکتے,
تو ہم حرام نہیں سمجھتے ہیں لیکن عملاً کھاتے بھی نہیں ہیں، تاکہ مذہب موسوی کی بھی رعایت ہو جائے اور اسلام میں اس کو ہم حرام سمجھ رہے ایسا بھی نہیں ہو رہا. اونٹ کا گوشت اسلام کے اندر فرض نہیں ہے، کھا بھی سکتے اور نہیں بھی کھا سکتے، اور مذہب موسوی کے اندر اونٹ کا گوشت کھانا حرام ہے. تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کو عقیدے کے نظریے کے لحاظ سے حلال ہی سمجھتے ہیں. اونٹ کا گوشت کیسا ہے؟ حلال ہے، تو اسلام کی رعایت ہو گئی. اور اس کو عملاً کھاتے نہیں ہیں، ہم پرہیز کریں گے اونٹ کے گوشت سے تاکہ مذہب موسوی کی بھی رعایت ہو جائے. اور دوسری طرف ہفتے کے دن کی تعظیم، وہ اسلام کے اندر حرام نہیں ہے کہ کرے تو گناہ ہوتا، لیکن موسوی مذہب کے اندر کرنا ضروری ہے. تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ تعظیم کو فرض نہیں سمجھتے ہیں تو اسلام کی بھی رعایت ہو جائے گی، لیکن عملاً اس کی تعظیم کرتے ہیں. اس وقت جو کام کرتے تھے ابھی بھی کریں گے تو اس کی بھی دونوں جمع ہو جائیں گے. آج کل ایسے کام بہت ہوتے ہیں، آج کل لوگ جدت کی خاطر تھوڑا نیا کچھ، میں تھوڑا اسپیشل دکھنا بول کے لوگ بہت سارے کام ایسے کرتے ہیں، عبادتوں کے اندر، اپنے کاموں کے اندر، ہر چیز کے اندر، زندگی میں سے اخلاص ایسا نکلتا چلا جا رہا لوگوں کی. کچھ اپنے لیے ہی کر لو، نہیں ہر کام دوسرے کے لیے کرنا ہے. نماز، روزہ، تلاوت، حج، زکوٰۃ، عمرہ، کچھ بھی، عیادت، صدقہ، خیرات. مریضوں دم نہ توڑو، میرا ایک کام باقی ہے، مجھے لینی ہے سیلفی، میں عیادت کر رہا ہوں. مریضوں مرنے والوں ابھی مرو نہیں، میرا ایک کام باقی ہے، مجھے لینی ہے سیلفی، میں عیادت کر رہا ہوں. میری ارے کیسا مر گیا تو کیسا تعزیت ہو جائیں گی، وہ تو عیادت کا ثواب سے محروم ہو گیا، بلکہ پھر لوگوں کو پتہ چل جائے گا. کیمرہ تھوڑا قریب کرو، میرے کو دکھانا ہے تلاوت ہو رہی میری. میرے حال عبادتیں ہوں، معاملات ہو، معاشرت ہو، جو کام ہمارا دنیا کا دین کا سب جو ہے تباہ و برباد ہو رہے ہیں ان سیلفیوں اور فونوں اور کیمروں اور ویڈیو کے ہاتھوں. تو صحابہ نے سوچا تھا کہ ایسا کر لیتے ہیں تو مذہب موسوی بھی جمع ہو جائے گا اور مذہب اسلام بھی جمع ہو جائے گا، تو ہم دو دو مذہب کا ثواب اٹھا سکیں گے، گویا ان کے حساب سے یہ وہ سوچ رہے ہیں. تو اب تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، اسلام حق ہے اور ناسخ ہے، کینسل کرنے والا ہے. مذہب یہود اب مسخ ہو کے بگڑ کے، اس کی شکل، اس کا حیولہ بگڑ گیا، اور جو ہے اب وہ منسوخ اور کینسلڈ ہو گیا ہے. وہ جو کینسل کرنے والا ہے اس کے ساتھ جو کینسل ہو چکا ہے اس کو مرج مکس نہیں کر سکتے. اگر کرو گے تو یہ اس بات کی گویا کہ نشانی ہے کہ اسلام نامکمل تھا، تم نے موسویت کے ساتھ، مذہب یہودیت کے ساتھ اس کی تکمیل کی. بظاہر تو ایسا دکھ رہا ہے اس کے اندر کہ ایک اچھے کام سے روکا جا رہا ہے ان کو. انہوں تو چاہ رہے تھے کہ ایک نیکی نہیں، جتنا گڑ ڈالو اتنا میٹھا نا، تو وہ اسلام کے ساتھ ساتھ یہودیت کا بھی تھوڑا گڑ ڈالنے جا رہے تھے اور میٹھا کرنا چاہ رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، اسے میٹھا نہیں ہوتا زہریلا ہو جاتا، اسے میٹھا نہیں ہوتا زہریلا ہو جاتا، زیادہ میٹھا ہو گیا تو کیڑے پڑ جاتے تھے پھل میں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ایسی اصلاح نہیں، ایسا جذبہ نہیں، ایسا اخلاص نہیں، اخلاص میں غلو نہیں. ہر چیز میں اللہ کو یہ منظور ہے کہ تمہارا دل چاہ رہا سو کرنا ہے، وہ نہیں ہے. حکم پورا ہونا اصل یہی تھی اسلام، حکم پورا ہونا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آواز بڑی تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تلاوت کرتے تھے نمازوں میں، اور ہم لوگ تو دو منٹ کے دو رکعت ہوتے نا، ہمارے تین منٹ کے دو رکعت یا دو منٹ کے دو رکعت، دو دو گھنٹے کے رکعت رہتے تھے وہ لوگوں کے. وہ تو رات میں تلاوت ہوتی تھی، مکہ کے اندر تلاوت ہو رہی ہے، ابو بکر کی ہے تو عمر کی، گھر کے باہر کے صحن میں پڑھ رہے قرآن میں. وہ جاذبیت ہے، اب ہم کو قرآن کا شوق نہیں، ذوق نہیں، تو پتہ بھی نہیں کہ کیا مٹھاس ہے اس کے اندر. پھر بھی اللہ کے کرم سے جب توفیق ہو جاتی ہے تو پڑھتے ہوئے مزہ تو آ ہی جاتا ہے پھر بھی، لیکن وہ لوگ قرآن پڑھنے والے، مطلب عربی جاننے والے لوگ تھے، اور زبان کی مٹھاس کا ان کو اندازہ تھا، اس کی تاثیر کا اندازہ تھا. تو اس کے دن بھر اس کی مخالفت کرتے تھے لوگ آتے تھے مکہ میں تو پکڑ پکڑ کے بولتے تھے وہ محمد کے پاس نہیں جانا، انہیں ایسی بات بولتا جا کے تمہارے دل میں اتر جاتی، اس کا جادو ہو جاتا تمہارے اوپر. یہ پکڑ پکڑ کے بولتے تھے لوگوں کو. تو ایک صحابی مکہ میں آئے نئے نئے، تو انہوں ان سے یہی بولے، تو انہوں دن میں کان میں روئی رکھ کے پھر رہے تھے انہوں مکہ میں. بہرحال رات میں پھر وہی لوگ جو دن میں روکتے تھے چھپ چھپ کے آتے تھے سننے کے واسطے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت ابو بکر کی، حضرت عمر کی تلاوت کو. تو الغرض حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلاوت کر رہے اپنے گھر میں، باہر تک آواز آ رہی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، ارے عمر بڑا زور سے پڑھ رہے تلاوت قرآن. حضرت ابو بکر کے گھر کے پاس سے گزرے، آہستہ پڑھ رہے انہوں. فرمایا دوسرے دن، ابو بکر میں تمہارے گھر کے پاس سے گزرا تھا، تم پڑھ رہے تھے، تم تھوڑا زور سے پڑھنا. عمر تم ذرا زیادہ زور سے پڑھ رہے تھے، تم تھوڑا کم آواز سے پڑھنا. علماء صوفیہ یہاں سے یہ نکالے عمر کو زیادہ بڑا پڑھنے میں مزہ آ رہا تھا, پیچھے کھینچے ان کو. ابو بکر کو آہستہ پڑھنے میں مزہ آ رہا تھا تو اوپر اٹھائے ان کو. مزے کے پیچھے نہیں جانا ہے. یہ قرآن ہی پڑھ لیں, تہجد میں پڑھ لیں, رات کے وقت میں پڑھ لیں, کوئی نہیں دیکھ رہا تو اپنے گھر میں صحن میں پڑھ لیں. اس وقت کے ایک عمل کی اصلاح ہو رہی دوسرے دن کی محفل میں. تو میرے کو مزہ آ رہا نماز میں, لہذا میں لمبے لمبے نمازاں پڑھاتا ہوں. پیچھے بوڑھے لوگ, ضعیف لوگ, بیمار لوگ, بچے, جلدی جانے والے جابوں پہ ٹھہرے ہوئے ہیں, ان کی کوئی رعایت نہیں, اس کی اجازت نہیں ہے. حضرت معاذ بن جبل غالب رضی اللہ عنہ ہے, وہ ذرا لمبی نماز پڑھا دیتے تھے بعض دفعہ. اس ابھی تو کیا ہے, اماموں کو دیکھ دیکھ کے رکھنا پڑتا, بلا کے انٹرویوز لیتے ان کے, قرآن پڑھا پڑھا کے سنتے ان کو مسئلے کیا معلوم ہے اور تم ہمارا کتنا سپورٹ, ہم کو کتنا سپورٹ کر سکتے اور کتنی بات ہماری مان کے, غلامی ہماری کتنی کر سکتے, دیکھ کے پھر ان کو اپوائنٹ کرتے. وہاں پہ یہ تھا کہ جس کو جتنا قرآن یاد ہے اس بیس پہ امام بن جاتے تھے. قرآن اتر رہا نا, آہستہ آہستہ اتر رہا, جتنا اتر رہا سب کو بھی معلوم نہیں ہو رہا, آہستہ آہستہ بعد میں ہوتے ہوتے معلوم ہو رہا. تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو قرآن یاد تھا, وہ جا کے نماز پڑھاتے تھے. با صحابہ دن بھر کے تھکے ہارے کاشتکاری کرنے والے انصار, کھیتوں میں کام کرنے والے, تھک ہار کے آتے تھے. مغرب عشاء لمبی ہو گئی, تھوڑے دن دیکھے پھر حضور کے پاس آ گئے, ارے لمبے لمبے نمازاں پڑھا دے رہے ہیں. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ گئے, افتان انتا, لوگوں کو فتنے میں ڈال رہے تم, کس بات پہ ہے یہ؟ مطلب کیا انہوں جا کے آگ لگائے تھے ان کے کھیتوں کو, نماز لمبی کر دیے تھے؟ افتان انتا, لوگوں کو فتنے میں ڈال رہے تم, مختصر پڑھاؤ نماز. نماز ہلکی پڑھانا, بلکہ کتابوں میں ملتا نماز ہلکی پڑھاؤ, بلکہ وہ بولتے ہیں نا کتابوں میں دیکھ دیکھ کے, صرف کتابوں میں دیکھ کے عمل کرنے کو نہیں جانا, بڑے غفلت ہو جاتے. تو ایک صاحب نماز میں ہل ہل کے پڑھتے تھے ایسے, تو ان سے پوچھے بھائی آپ ہل ہل کے کیوں پڑھتے؟ تو بولے کتاب میں لکھا ہوا ہے نماز ہل کے پڑھانا, پڑھنا ہو ہلکی ہلکی پڑھنا جو تھا نہیں, اس کو ہل کے پڑھ لیا انہوں, پھر اس کے بعد ہل ہل کے پڑھے. تو اس لیے یہ بولا جاتا ہے کہ کتاب, صرف کتابوں کے دیکھنے پہ ایک دفعہ, ایسے بہت ساری مثالیں ملتی ہیں. ایک بڑا دل, ہم اساتذہ ہم لوگوں کو بعض دفعہ بڑی اچھی مثالیں دیتے تھے. ایک بڑا جملہ ہے عربی, جو بھی تھوڑی بہت جانتے ہیں ان کے لیے بڑا مزے کا جملہ ہے. ایک صاحب بالکل لفظی ترجمہ کرے تھا, تحت لفظ ورڈ ٹو ورڈ جو رہتا, وہ رضوان من اللہ اکبر, رضوان اللہ سے بڑے, رضوان اللہ سے بڑے, اللہ کی خوشنودی تھوڑی بھی بڑی چیز ہے, بلکہ اس کا مطلب. بہرحال حق تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں, مذہب اسلام اپنے آپ میں کامل ہے, نہ مذہب عیسویت کی اس کو ضرورت ہے, نہ موسویت کی اس کو ضرورت ہے, کوئی چیز اس میں ایڈ نہیں ہونا ہے. جو کام جس درجے کا ہے اس کو اسی درجے میں رکھا جائے گا. مباح کو مسنون نہیں سمجھ سکتے, مسنون کو مباح نہیں کر سکتے. منہ غسل وضو کر رہے ہیں سمجھیے, کلی کر رہے ہیں, تین دفعہ کلی کرنا سنت ہے. تین دفعہ کلی کرے, دانت میں سے جو بوٹی کا ریشہ اٹکا ہوا تھا نہیں نکلا گوشت کا, مثال کے طور پہ چوتھی دفعہ کرے, چوتھی دفعہ سنت سمجھ کے کرے تو گناہ ہوتا, چوتھی دفعہ نہیں دس دفعہ بھی بغیر سنت سمجھ کرے تو گناہ نہیں ہوتا. مسئلہ سمجھ میں آیا ہوں گا کیا بولا گیا؟ وضو میں تین دفعہ کلی کرنا ہے سنت, ایک دفعہ کر کے دو دو دفعہ تین دفعہ. اب کسی بندے کو ضرورت ہے, مان لیجئے کوئی چیز منہ میں ایسی چکنی ہے, چکنی کوئی چیز چلے گئی جس کی وجہ سے اس کو دو تین کلیوں سے فرق نہیں پڑا, ایک سے تین سے زیادہ کرنا پڑا, تو تین سے زیادہ کلیوں کو میں وضو کر رہا ہوں نا, اس لیے کلی کرے تو سنت ہی ہوتا سمجھ کے, چوتھی بار بھی سنت, پانچویں بار بھی سنت, چھٹویں بار بھی سنت سمجھ کے کلیاں کرتے گیا تو گناہ ہوتا, کیونکہ سنت صرف تین دفعہ ہے, چوتھی بار سنت کا کوئی تصور نہیں ہے اس لیے. لیکن اگر سنت نہیں سمجھے اور دس بار بھی کلی کرتے گئے تو ذرا بھی گناہ نہیں ہے. ہر چیز کو اس کی حد میں رکھنا ہے, فرض فرض کے درجے میں, واجب واجب کے درجے میں, سنت سنت کے درجے میں, مباح مباح کے درجے میں. تو یہ جو اکثر جو جس کو علماء دیوبند بدعت 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 بولتے ہیں, وہ بدعت کیوں بولتے ہیں؟ وہ لوازمات کی وجہ سے بولتے. عیسا فاتحہ نہیں دیتے, کیسا نہیں دیتے فاتحہ؟ ہمارا تو دن نہیں گزرتا فاتحہ دیے بغیر, ہمارا دن نہیں گزرتا فاتحہ دیے بغیر, روزانہ مدرسے میں فاتحہ دیتے ہم لوگ. ارے مبالغتاً نہیں بول رہا ہوں میں, ہوتا روزانہ, قرآن پڑھتے ہم, اورات پڑھتے, وظائف پڑھتے, اور اولیاء اللہ کو اور ہمارے محسنین کو, امت کے اور اپنے محسنین کو, اپنے بڑوں کو بخشتے, جو زندہ ہیں ان کو بھی, جو وفات پا چکے ہیں ان کو بھی. فاتحہ دینا ثواب گفٹ کرنا ہے, عیسی علیہ ثواب ہے. اس کے واسطے وہ کھانا سامنے رہنا, وہ فلاں ڈش رہنا, وہ فلاں دن رہنا, فلاں ٹائم پہ رہنا, وغیرہ وغیرہ, یہ کیا ہے بھائی؟ یہ جو التزامات ہیں نا, یہ جو لوازمات ہے, یہ لوازمات کو بدعت بولتے. یہ سب ہٹا دو, فاتحہ عیسیٰ علیہ السلام تو کرنے والا کام ہے. تو جہاں جہاں بدعتیں ہیں وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ یہی بات ہے, لوازمات نے ان کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے. ارے مول صاحب انہوں کر رہے ہیں تو کرنے دو, آپ لوگ نکو کرو, ویسا نہیں ہے. ان سے پوچھو ہماری فاتحہ ہوئی یا نہیں, انہوں بولتے نہیں ہوئی, کہیں بولتے ہوا نہیں پکائے تھے نہ بولتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں اس کو ضروری سمجھ لیے, اس کے بغیر اس عمل کو انہوں ناکافی سمجھ رہے ہیں. بھائی یہ عمل اس کے بغیر کافی نہیں ہے, سو دلیل دیو. اگر دے سکتے تو دیو, قیامت تک نہیں ملیں گی دلیل اس کی, ہے تو ملتی ہے جو نہیں تو. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اے ایمان والو, اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. انہ لکم عدو مبین, وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. یہ ان صحابہ کو بولا جا رہا جو اسلام کے ساتھ ساتھ مذہب موسوی کے بھی بعض احکام کی پابندی کرنا چاہ رہے تھے. یعنی اگر تم وہ کرو گے تو یہ شیطانی چرخہ ہے جس میں تم پھنسنے والے ہو. بظاہر نیک عمل ہے لیکن حقیقت میں اسلام کے نقص, اسلام کے عیبدار ہونے کی تم نشاندہی کر رہے ہو. ادخلوا فی السلم, اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. کیا مطلب ہے؟ اسلام اپنے آپ میں کامل ہے, اس کی اپنی پہچان ہے, تو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جانا ہے. یعنی جو چیز اسلام کی پسند آئی وہ لے کے یا اس زمانے کے مطابق نظر آئی اس کو لے کے دوسرے مذہب کی چیزوں کے ساتھ میں اس کو جوڑا جا رہا نہیں. عبادات بھی اس میں بھی فالو ہونا اسلام, معاملات, معاشرت, اخلاق, سیاسیات, سب چیزوں میں اسلام فالو ہونا. اسلام کی سیاست کی بنیاد کیا ہے؟ اسلام کی سیاست کا جو بیسک اصول ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہاں اصول نہیں بنا سکتے, کون سا بھی ہم یہاں کوئی قانون نہیں بنا سکتے, انسان کوئی قانون نہیں بنا سکتا. یہ اسلام کی کا بیس ہے, اسلامی سیاست کا بیس ہے. پھر اللہ اور اس کے رسول کی حدیثیں ہمیں ہیلپ کریں گی ایک قانون بنانے میں, ہم اپنے سے نہیں بنا سکتے. لہذا ہمارا کوئی قانون ایسا نہیں ہونا چاہیے جو ان کے اگینسٹ جائے, اگر جاتا ہے تو پھر وہ اسلامی سیاست کا حصہ نہیں ہو سکتا. بہرحال سارے شعبوں کو اسلام کے لینا ہوگا, نمبر دو. دوسری چیز, رمضان آیا تو چہرہ مسلمان ہو گیا, بال مسلمان ہو گئے, داڑھی بڑھ گئی, کپڑے جو ہے نا لباس تھوڑا مسلمانوں والا ہو گیا, اور رمضان چلے گیا تو پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ سب بھی اتر گیا. نماز کو آ گئے تو جبہ ڈال لیے, نماز سے مسجد سے نکل کے چلے گئے تو جبہ بھی اتار دیے, تو اسلام نہیں ہوا, ایک جبہ ہو گیا, جب چاہے پہن لیے جب چاہے اتار دیے. ادخلوا فی السلم کافہ, پورے پورے مسلمان بنو. ہمارے حضرت دادا حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے, سنتے ہیں, ہمیں تو ان کو دیکھا نہیں, تو اپنے بڑوں سے ان کے بارے میں جو سنتے, ان کے ملفوظات بڑے عجیب و غریب ہوتے تھے. بڑی مشکل مشکل باتیں بڑے سادے سادے انداز سے سمجھا دیتے تھے. اب اس میں ان کے واقعات میں سے ایک یہ ہے کہ آ کے اللہ تعالیٰ ان کے مرید پوچھے کہ حضرت اللہ میاں سب جگہ ہے بولتے, اللہ میاں کہاں ہیں؟ تو پہلے انہوں بولے اللہ سب جگہ ہے. کیسا رہتے سب جگہ, اوپر بھی, اندر بھی, باہر بھی, ظاہر میں, باطن میں, سب جگہ, اول آخر کیسا ہو سکتے؟ وہاں بسکٹ رکھا ہوا تھا تشتری کے اندر, پلیٹ کے اندر, پانی بھی رکھا ہوا تھا, وہ پانی لے کے وہ برتن میں ڈال دیا, تھوڑے دو منٹ ویٹ کرے, پورا پانی پورا بسکٹ جذب کر لیا, وہ پورا آ گیا. بولے اس میں پانی کہاں ہے, اس میں پانی کہاں ہے؟ تو ہر طرف ہی چاہے تھا, تو پانی ہر طرف ہے, اللہ ہر طرف نہیں ہے کیا؟ پوچھے اس انداز سے بات سمجھانے کی ان کی عادت. انہوں ایک جملہ دے کے گئے ہمارے لیے, بولے مسلمان کی ہر چیز مسلمان ہوتی, مسلمان کی ہر چیز مسلمان ہوتی, اس کا سوچنا, اس کا بولنا, اس کا دیکھنا, اس کا لباس, اس کا چہرہ, اس کی داڑھی, اس کے سر کے بال, اس کے آنکھوں کے بال, اس کے ابرو اور اس کے یہ سارا بدن کے جتنے ساری چیزیں ہیں, وہ اندر بھی باہر بھی, صلاحیتیں بھی, سوچنے کا انداز بھی, بولنے کا انداز بھی, ساری چیزیں, کمانا بھی, دمانا بھی, خرچ کرنا بھی, ملنا ملانا بھی, خوشی منانا, غم منانا, اپنے گھر میں رہنا, گھر سے باہر رہنا, سفر پہ جانا, حضر میں رہنا, انسان کو جو بھی حالت پیش آ سکتی ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے, جینا اور مرنا, شادی کرنا, اپنی بھی اپنے بچوں کی بھی, پڑھنا اپنا بھی اور اپنے بچوں کا پڑھانا, یہ ساری چیزیں, ہر چیز مسلمان کی مسلمان ہوتی. یعنی وہ جو ہے نا کہ ایسا ہونا چاہیے, ویسا ہونا چاہیے, ویسا ہونا چاہیے, اس کو انہوں نے ایک جملے میں سمیٹا, بولے مسلمان کی ہر چیز مسلمان ہونا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ کا اگر چاہیں تو ترجمہ بنا سکتے اس کو, فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اگر تم لوگ بچل جاؤ گے, ہٹ جاؤ گے راستے سے, بعد اس کے کہ تمہارے پاس کھلی دلائل کھلے دلائل آ چکے ہیں, فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ,
تو تم جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ بہت غلبے والے ہیں اور صاحب حکمت ہیں, مخالفت کر کے ان کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے. عزیز ان کا مطلب یہ ہے, اگر اللہ کے احکام کے خلاف گئے تو اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ پاؤ گے, یہ مطلب ہے عزیز ان کا. ارے ہاں, سال سے دیکھتے آ رہے, فرعونوں کو دیکھ لیا, مطلب ہر زمانے میں فرعون رہتا, ہر زمانے میں شداد نمرود رہتا, تو ہر زمانے کے فرعونوں کو, شدادوں کو, نمرودوں کو دیکھ رہے, کس کی بھی پکڑ نہیں ہو رہی, مطلب اللہ کی مخالفت کرے تو پکڑ نہیں ہوتی شاید. حکیم ان, پکڑ نہیں ہو رہی ایک مصلحت سے, اکٹھا نمٹانا ہے ادھر, ایک ساتھ ادھر ہی دینا ہے جو بھی دینا ہے ان کو, اس لیے تھوڑا یہاں مزے کرنے دے رہے. هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكه وقضي الامر والى الله ترجع الامور. ان کو تو بس اس بات کا انتظار لگتا ہے کہ اللہ تعالی بادل کے سائبان میں ان کے سامنے آ موجود ہوں اور فرشتے بھی آ حاضر ہوں, وقضی الامر, اور فیصلہ سارا نمٹا دیا جائے اور اللہ ہی کی طرف سارے امور آخر کار رجوع ہوں گے. لوگ مسلمان نہیں ہو رہے, کفار مکہ بھی, اور جو جو قرآن سن رہے ہیں, جن تک بھی قرآن اللہ تعالیٰ پہنچا رہے ہیں کسی نہ کسی کے ذریعے سے, اور پھر بھی وہ یہ ساری چیزیں دیکھ کے ایمان نہیں لا رہے, تعالیٰ فرما رہے ان کو بس اس کا انتظار ہے کہ وہ قیامت آ جائے اور وہ فیصلہ چکتا کر دیا جائے. یعنی یہ چیز ہونے والی ہے, کیا تم کو اس کا انتظار ہے جب مسلمان ہوگے, جب بات مانو گے؟ حالانکہ جب کا اسلام لانا, جب مسلمان ہونا, بات ماننا فائدہ نہیں دے گا. قیامت میں ہوگا نا کہ اللہ پاک بھی کا بھی نزول جلال فرمائیں گے, فرشتے بھی آئیں گے صفے مان میں, وجاء ربک والملک صفا صفا, آئیں گے تو کیسے آئیں گے؟ جیسے وہ ہیں ویسے آئیں گے. جیسے وہ ہیں ہم نہیں بول سکتے, تو کیسا وہ آئیں گے وہ بھی ہم نہیں بول سکتے. خالی آئیں گے, وہ ہیں, ہم کو اللہ نے بتایا تو ہم نے مان لیا ہے, وہ آئیں گے, اللہ نے بتایا ہم مان لیا آئیں گے, کیسے نہیں, ہم سوال ہی نہیں کرتے کیسے کا. سل بنی اسرائیل کما آتیناہم من آیۃ بینہ, ابھی بولا گیا تھا کہ اللہ کی مخالفت کریں گے حکم کی تو پکڑ ہوگی, اس کی مثال دیتے ہیں. پوچھو بنی اسرائیل سے, کم آتیناہم من آیۃ بینہ, کتنی کھلی کھلی نشانیاں ہم دیے تھے ان کو. ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءته, اور جو بھی اللہ کی نعمت اور احسانات کو بدل دے گا اس کے آنے کے بعد, فإن اللہ شدید العقاب, تو وہ جان رکھے کہ اللہ تعالیٰ بڑی سخت پکڑ والے ہیں. بنی اسرائیل کے سوا ابھی ہم پڑھتے آئے پورا سورہ بقرہ شروع سے اب تک ڈیڑھ پارے تک, وہی پڑھے کہ وہ لوگوں کیا کرے, آدھے سے زیادہ اسی کا ذکر تھا. تورات اتاری گئی, پہلے تو خواہش کرے تورات ہونا, تورات اتاری گئی تو ماننے سے انکار کر دیا, بڑی مشکل ہے, نہیں ہمارے کو نہیں ہوتا ہمارے سے, اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو اٹھا لیا. تو یہ یبدل نعمت اللہ, تورات کے اترنے پہ قدردانی اور عمل ہونا تھا, وہ نہیں ہوا تو کوہ طور سروں پہ معلق کر دیے, بولے مانو نہیں تو ابھی گراتے. تو فإن اللہ شدید العقاب, یہ پکڑ کی ایک جھلک یہاں پہ دکھائی گئی. پھر بولے پتہ نہیں یہ اللہ دیے یا کون دیے ہمارے کو, ہمارے سامنے اللہ دے کے بتانا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام 70 لوگوں کو چنے اور پھر جا کے اللہ کی آواز سنے, بولے پتہ نہیں آواز غیب سے آئی تھی, کس کی تھی نہیں معلوم, اللہ کی تھی یا نہیں تھی, تو بجلی کڑ گئی, سب کے سب مر گئے. بھائی آواز سننے کا شرف مل گیا تم لوگوں کو, اب سیدھا سیدھا مان لیتے, اس کی قدردانی کر لیتے, اس پہ بھی اعتراض, سب کے سب ہلاک ہو گئے. تو موسیٰ علیہ السلام دعا کرے کہ یہ لوگ ہمیں کچھ الزام دیتے, موسیٰ لے جا کے مروا دیا, میرا زندہ کر دیجیے, تو زندہ ہو گئے. پھر آئے, آگے چلے, فرعون کو آنکھوں سے ڈوبتا ہوا دیکھے, فرعون ڈوب گیا, یہ لوگ آگے چلے گئے, فرعون سمندر میں ڈوب گیا, اس کی دہشت اتنی تاری تھی کہ ان لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا انہیں ڈوب سکتا. اللہ نے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً, آج ہم تیرے بدن کو اٹھا کے صحیح سالم رکھتے ہیں. تو سمندر اس کی لاش کو کنارے پہ پھینکا تو آنکھوں سے دیکھ کے یقین آیا اچھا مر گیا. بولے فرعون کو مرتا ہوا دیکھے, تھوڑا سا آگے چلے تو گوسالہ, وہ گائے کے بچڑے کی پرستی شروع کر دی. اجعل لنا آلہا الہا کما لہم آلہا, موسیٰ ہمارے واسطے بھی ایک معبود بنا دو جس کی ہم پرستش کریں جیسے یہاں کے لوگ ہم پرستش کر رہے ہیں. جو اللہ ان کو فرعون جیسے ظالم سے نجات دیا, وہ اس اللہ کے ساتھ شرک پہ, شرک جیسے گناہ کے لیے آمادہ اور تیار ہو گئے. اللہ نے کہا تم لوگ ایک دوسرے کو قتل کرو گے, قتل کی سزا ملی. من یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءت فإن اللہ شدید العقاب. اس کے بعد وہ من و سلوا اترا, تو من و سلوا کے بارے میں حکم تھا اکٹھا کر کے جمع کر کے نہیں رکھنا اس کو کل تک کے لیے, کل ملتا کہ نہیں کی بول کے رہتا تھا ان لوگوں کو. آج اتر گیا من و سلوا, آج بٹیرا مل گئے اور آج گود اور شیر وہ میٹھا میٹھا اتر گیا, کل ملتا کہ نہیں کی بول کے اٹھا کے رکھتے. تو ان کو بولا گیا تھا یہ نہ کو کرو, یا کچھ نہیں تھا اللہ نے آج دیا ہے نا, کچھ نہیں ہوگا تو اللہ کل بھی دے گا. تم لوگوں کو چھت نہیں ہے یہاں پہ, تم میدان میں ہو تو سائبان سایہ کر رہا, زبر سایہ کر رہا تم لوگوں کے لیے,
تم میدان میں ہو، صحرا میں ہو، پانی نہیں ہے، اللہ نے پتھر سے میری لاٹھی کے ذریعے سے معجزتاً 12 چشمے نکال دیے۔ اتنے معجزات دیکھنے کے بعد، بعض بڑی اولادیں نافرمان ہوتی ہیں نازوں میں پل کے، تو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے یہ لوگ اسی سے مشابہ ہیں، انسانوں میں سے یہ اسی سے مشابہ ہیں، جتنے ان کے ساتھ میں اللہ نے ان کے ناز اٹھائے ہیں اتنے ناشکرے بنتے گئے یہ لوگ۔ تو پھر وہاں پہ ان کو حکم ملا تھا کہ من و سلوا کو اٹھا کے نہیں رکھنا، تو پھر اٹھا کے رکھنے لگے تو وہ سڑنا شروع ہو گیا۔ پھر دوسرے آگے چل کے بولے کہ یہ کھاتے کھاتے بس ہو گئے، اب کوئی دوسری چیز ہونا، وہ ہونا جو ہم خود بنا کے کھا سکتے، تو ٹھیک ہے پھر ابھی بیٹھے بٹھائے جگہ پہ مل رہا تھا، اب پھر جو ہے نا زمین کا سینہ چیرنا پڑے گا، محنت کرنا پڑے گا، صبر کرنا پڑے گا، پھر اس کو حفاظت کرنا پڑے گا، پھر دام اس کے کیا بولتے کاٹنا کرنا پڑے گا، صفائی ہے، پھر اس کے بعد کوٹنا، پھر پکانا، پھر کھانا، اتنے سارے مرحلے سے جسے اللہ بچائے ہوئے تھے اب وہ تمہارے اوپر مسلط ہو گئے۔ انبیاء اکرام کو اللہ نے بھیجا تو انبیاء کی نبوت اتنی بڑی نعمت ہے اللہ پاک کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں، تم میں سے جس کسی کے بھی دو بچے بالغ ہونے سے پہلے مر جائیں گے، انتقال کر جائیں گے، وہ ان کے لیے ذخیرہ آخرت بنیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بولے تو حضرت عائشہ نے پوچھا رسول اللہ جس کا ایک بچہ ہو، فرمایا کہ جس کا ایک بچہ ہو وہ بھی اس کے لیے ذخیرہ آخرت بنے گا، وہ سفارش کرے گا اور اللہ پاک اس کی سفارش کو اس کے حق میں سنیں گے۔ حتیٰ کہ بعض وہ جو مسکیریڈس ہوتے ہیں نا، اس کے بارے میں بھی حدیث میں آیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو، وہ نہ تمام خلقت تھی، اللہ ان کو جو ہے پورا وجود بخشیں گے، کمپلیٹ کریں گے ان کو، پھر اس میں روح ڈالیں گے، پھر ان کو ذریعہ بنائیں گے۔ بعض روایتوں میں، ضعیف روایتوں میں یہ مضمون بھی آتا ہے، مگر ہے بہرحال یہ مضمون۔ تو حق تعالیٰ نے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اس کے بعد خود اگلا احسان فرما دیا کہ بھائی جس کا دو ہے، جس کا ایک ہے، اس کا تو کچھ انتظام ہے، آخرت کا ٹھکانہ ہے، کچھ سہارا ہے، جس بہتوں کو اللہ پاک یہاں کی اس صدمے سے بچائے رکھتے ہیں، الحمدللہ، تو ایسا کوئی حادثہ ان کے ساتھ نہیں پیش آتا۔ خود جواب دیا کہ جس کا کوئی فرط نہیں ہوگا، میں اس کا فرط ہوں، یعنی میں سفارش کرنے والا ہوں۔ فرط کہتے ہیں جو آدمی کسی قافلے کے واسطے پہلے سے جا کے انتظام کر دے۔ ہم منتھلی پروگرام میں کھانا کھاتے ہیں نا، تو یہ جو ساتھی ہمارے کچن میں کام کرنے والے رہتے ہیں، یہ سارے فرط رہتے ہیں ہمارے۔ تو یہ جو فرط ہے، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں فرط ہوں ان کا، کیا مطلب ہے؟ آپ کی وجہ سے کیا صدمہ پہنچا کہ آپ فرط بن رہے ہو؟ فرمایا کہ جو لوگ میری فرقت کا، میرے دنیا سے پردہ فرمانے کا صدمہ تو سب کو ہوگا نا، جنہوں نے مجھے دیکھا، جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا، جنہوں نے مجھے دیکھا ان کو بھی غم ہے کہ میں دنیا چھوڑ کے اور ان کو چھوڑ کے چلا گیا، اور جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا ان کو بھی غم ہے کہ ہم حضور کو نہیں دیکھ سکے، اور ہر مومن کو ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ فَإِنَّهُ لَنْ يُصَابُوا بِمِثْلِي، میری فرقت کے جیسا صدمہ دنیا کے کسی بھی مصیبت سے بڑا نہیں ہے، دنیا کی کسی بھی مصیبت سے بڑا نہیں ہے۔ تو نبوت ایسی چیز ہوتی ہے کہ اس کا چلے جانا دنیا سے، بعض صحابہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد روتے تھے، صرف اس وجہ سے کہ وہ برکتیں جو زمانے نبوت میں ہم کو ملتی تھیں وہی کے اترنے کی وجہ سے، کہ جبریل جیسا فرشتہ ملائکہ کا سردار اتر رہا ہے، اللہ کا کلام لے کے اتر رہا ہے، اے بچوں توجہ سے سنو، ملائکہ کا سردار اتر رہا ہے حضرت جبریل، اللہ کا کلام اتر رہا ہے وہ، اور پھر وجود نبوت ہمارے درمیان ہے، کہیں پہ بھی ہے، ہم چاہے مدینے سے، مکہ سے باہر ہوں، لیکن دنیا میں تو وجود نبوت ہے نا، تو اس کی برکتیں ہم کو مل رہی ہیں۔ تو بعض صحابہ حضور کے وصال کے بعد صرف اس بات کو سوچ کے روتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان دیتے تھے، مؤذن رسول تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اذان دینا چھوڑ دیے تھے، کیونکہ اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچے تو آگے اذان دینے نہیں آ رہا تھا، گریے کی وجہ سے، رونے کی وجہ سے اذان دینے نہیں آ رہا تھا، ایسا صدمہ تھا۔ صحابہ کی تو کیا حالت ہوں گی، سو جو حالت ہوں گی اندازہ کیا کر سکتے اس کا۔ کھجور کا تنا جس پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کی حیثیت سے ہاتھ رکھ کے ٹھہرتے تھے، کبھی جب ممبر بنے تو اس کو ہٹائے تو انہیں رویا تھا اور صحابہ دیکھے تھے، بے جان چیز پہ یہ اثر تھا، صحابہ پہ حضور کی فرقت کا کیا اثر رہا ہو؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن یصابوا بمثلی، کہ میری فرقت کے جیسا صدمہ، میرے دنیا چھوڑ جانے کا صدمہ، اس سے بڑے دنیا میں کوئی مصیبت ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ بنی اسرائیل کے پاس ہزاروں انبیاء آئے، انبیاء کو کی توہین کرتے تھے، انبیاء کو جھٹلا دیتے تھے، انبیاء کو قتل کرتے تھے، ان کا خون بہا دیتے تھے، ان کا بدن چیر دیتے تھے، سر پہ آرا رکھ کے ان کو آدھے میں کاٹ دیتے تھے، لوہے کی کنگھیوں سے ان کو چھیل دیتے تھے، انبیاء کو یہ حال یہ کرتے تھے۔ تو نبیوں کے ساتھ میں یہ کرے، یہ نعمت، نبوت نعمت تھی، انبیاء نعمت تھے، تو انبیاء کی ناقدری اس صورت میں ہوئی، اللہ نے انتقام لیا کہ جو سلطنت حاصل تھی نا، شوکت، قوت، غلبہ حاصل تھا، وہ چھین لیا، اب ان کو غلام بنا دیا دوسروں کا۔ دین کی ناقدری کرنے سے غیروں کے تسلط میں آ جاتے، بلکہ یہاں سے نکالے علماء. تو جو بھی اللہ کے نعمت اور احسان کو بدل دے گا اللہ کی نعمت و احسان آنے کے بعد، تو اللہ پاک بڑے سخت پکڑ فرمانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ اخلاص نصیب فرمائے ہم سب کو، اخلاص میں غلو سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ نے جو آیات قرآن کی صورت میں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زندہ معجزات کی صورت میں اور بھی عطا فرمائے ہیں، ان پر ایمان اور ان کی قدردانی کی ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائے. جانے انجانے میں ان کی بے ادبی، ان کی ناقدری سے اللہ پاک ہمیں بچائے کہ کہیں ہم ان کی وجہ سے اللہ کے عذاب کا شکار نہ ہو جائے. اگلے ہفتے سے انشاءاللہ، چونکہ نماز 7:30 کو ہو جائیں گی تو تفسیر 7:30 کے بعد ہی ہوں گی، پون گھنٹہ کر لیا کریں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.